أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرض، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
على آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين. ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
آج بھی مجلس کی ابتدا میں میں اور آپ سب مل کر ایک مرتبہ دعائے سلام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعۃ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ارحم الراحمين. بآواز بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے جس نے ہم اور آپ سب کو خلق کیا ہے، اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور ہمارا خلق کرنے والا ہی ہمارا پالنے والا بھی ہے. وہ پروردگار عالم کبھی بھی ہم سے بے خبر نہیں ہوتا، ہمیشہ ہم سے باخبر رہتا ہے. اس نے اس وقت بھی ہمیں نعمتیں عطا کی جب ہم شکم مادر میں تھے. آج اس دنیا میں ہم دیکھنے والے، سننے والے، بولنے والے ہیں تو فقط پروردگار عالم کے فضل و کرم کے سبب. اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، مگر ایک نعمت کا شکر ہم اور آپ سب ادا کریں، بار بار ادا کریں، وہ یہ کہ معبود تیرا احسان ہے، ہم مجلس عزا کے فرش پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. معبود جب تو نے دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا، زندگی ہماری ایمان پر بسر ہو اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. اور جب دعا مانگی ہے تو دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات.
اللہم صل علی
آج بھی میزان الہی کے عنوان سے دوسری مجلس ہے اور مجلس کی ابتدا رب ذوالجلال کے اسم سے کروں گی. کل میں نے رب ذوالجلال کا ایک اسم بیان کیا تھا، آج ایک اور اسم بیان کروں گی. خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے عزیز، اور عزیز کے معنی ہے بہت مہربان، جو اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہو. ائمہ معصومین کہتے ہیں جب کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ کہ تمہیں لگے کہ بس اب گزارا نہیں، اب نہیں نکل سکتے اس مشکل سے، اور وہ جملہ جو میں ہمیشہ مجلس میں کہتی ہوں پھر دہرا دوں، جب تک خدا اس کائنات میں ہے کبھی کسی چیز کو ناممکن مت سمجھیے. یہ وہ خدا ہے جو موسیٰ کے لیے پانی پہ 12 راستے بنا سکتا ہے، جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، وہ خدا جو جناب زکریہ کو 102 سال، کچھ میں 120 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. تو جب تک خدا اس کائنات میں ہے اور رہے گا، ابد تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا، کبھی ناممکن کو کسی کو ناممکن نہ سمجھے. تو اب معصومین کہتے ہیں کسی ایسی حاجت میں مبتلا ہو جاؤ، پریشان ہو، حل نہیں مل رہا، تو کہا اللہ کے اس اسم کو یا عزیز کو پڑھنا کیسے ہے؟ سہلن بفضل کا یا عزیز، سہلن آسان کر دے، بفضل کا اپنے فضل سے، یا عزیز یعنی اللہ کے اسم کو ہم پکار رہے ہیں اور اللہ کے فضل کا واسطہ دے کے، اللہ کے اسم کا واسطہ دے کے مانگ رہے ہیں. کیسے؟ میں پھر دہرا رہی ہوں، سہلن بفضل کا یا عزیز. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 20 تسبیحیں پڑھنی ہیں، یعنی 20 تسبیح کا مطلب 2000 مرتبہ. آج آپ کہیں گے ہمیشہ یہ 7 دفعہ بتاتی ہیں، 12 دفعہ بتاتی ہیں، آج انہوں نے تعداد 20 تسبیح تک لی گئی. آج میں نے خصوصاً اس لیے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ آج کی شب شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ میں پروردگار عالم کہتا ہے، مفاتی جب ہم پڑھتے ہیں تو مفاتی میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے میں نے عرش کے دروازوں کو کھول رکھا ہے. کون ہے جو آج مریض مجھ سے شفا مانگے؟ کون ہے جو پریشان حال آج مجھ سے اپنی حاجت مانگے؟ تو جب خدا منتظر بیٹھا ہے، شب جمعہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم زیادہ پڑھیں. اچھا، جب تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ مدرسے میں بھی پڑھاتی ہوں تو وہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے، خواتین کہتی ہیں کچھ دیکھیے، جو چیز ہمارے ساتھ نہ ہو وہ ضروری نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی، دوسروں کی باتوں پہ ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے. وہ خاتون کہتی ہیں میں تو 20 تسبیح نہیں پڑھ سکتی. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میں ذرا سا تعقیبات پڑھنے لگوں نماز کے بعد تو میری ساس کہتی ہیں بس چلے کھینچنے شروع کر دی میرے بیٹے کو قابو کرنے کے لیے. ہوتی ہے، کسی کی مینٹالٹی ایسی بھی ہے کہ بس اس نے اب چلے کھینچنی اور دعائیں پڑھنی شروع کر دی بس، تو میں کیا کروں؟ میں کہتی کہ ہم خواتین ہر مشکل کا حل نکال لیتے ہیں، تو اس مشکل کا حل کیسے نہیں نکال سکتے؟ اب اللہ کہتا ہے کہ آپ 20 تسبیحاں پڑھیں. اب اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو نہیں پڑھ سکتی، کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کوئی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، نہیں اتنا وقت دے سکتا، تو کیا کرے؟ تو آج سب کے پاس موبائل فون ہے، ایک آپ کی ذات ہے، 4 لوگ اور ڈھونڈ لیجئے، اپنی ماں کو، بہن کو، چلیں اگر بہن قریب نہیں، کوئی دوست نہ، سب کی بیسٹ فرینڈ تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہے نا، اپنے کو ملا کے 5 لوگ کر لیجئے اور کہہ دیجئے بھائی آپ شب جمعہ ہے آج، تو جس وقت آپ فارغ ہو جائیں. عموماً ہم خواتین جب سب نے کھا پی لیا، جب برتن بھی ہم نے کھانا بھی جو بچا فریج میں رکھ دیا، اب ہم فارغ ہیں جو پڑھ سکتے ہیں. آپ کو ایسا وقت رکھ لیجئے اور طے کر لیجئے میں 10:30 بجے میں پڑھوں گی. کیا 20 تسبیح ہیں نا، 5 لوگ ہو گئے، 4 پڑھ لیجئے. اب 20 تسبیح پڑھنے میں جو وقت لگ رہا ہے اور 4 تسبیح پڑھنے میں جو وقت لگ رہا ہے، بہت فرق ہے. 4 تسبیح آپ 10 منٹ میں پڑھ لیں گے اور 20 تسبیح کے لیے آپ وقت نہیں نکال پا رہے. وقت فکس کر لیجئے کہ بھئی ہم اس وقت پڑھیں گے. اب مختلف گھروں میں پڑھ رہے ہیں مگر ایک ہی دعا، ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے. جب یہ 20 تسبیح پڑھیں تو ہمیشہ یاد رکھیے جو دعا کا اصول بتایا ہے میں معصومین نے، ہمیشہ دوسروں کے لیے مانگیے. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ہم سے کہے ہمارے لیے دعا کرو تو ہم کریں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دکھ ہم جانتے ہیں مگر اتنے تعلقات نہیں کہ ہم سے کہے، یا کوئی شرمسار ہوتا نہیں کہنا چاہتا. تو اگر ہم کسی کے دکھ کو جان جائیں وہ ہم سے کہے نہ کہے، آج اگر آپ شب جمعہ پڑھیں سہلن بفضل کا یا عزیز، 5 تسبیح کر کے 4 لوگ پڑھ رہے ہیں یا 5 لوگ پڑھ رہے ہیں، تو پہلے دوسروں کو یاد کیجئے، انہوں نے آپ سے کہا ہو نہ کہا ہو، جب دوسروں کی حاجتوں کو مانگ کے آپ اپنی حاجت مانگیں گے، دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کی حاجت قبول ہوگی. یہ دعا کا اصول ہے. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ آج یہ تسبیح پڑھیں اور پڑھ کے ان تمام لوگوں کو شریک کریں. کل میں مجلس سے باہر نکل رہی تھی، مومنہ نے کہا کہ کچھ ہم، جیسے کہ ہم سپریم کورٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جمع ہوئے جن کے بچوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا، کسی کا شوہر غائب ہے 2 سال سے، کسی کا بیٹا غائب ہے. تو یہاں سے نکلتے مجھے خاتون نے کہا کہ میرا خالہ زاد بھائی 2 سال سے غائب ہے اور میری خالہ تڑپ رہی کہ موت کے قریب کہ میرے بچے کو دکھا دو میں مر جاؤں گی. تو بس ایسے لوگ جن کے دکھ ہم سنتے ہیں، تو کیوں نہ آج کی شب جمعہ ہم سہلن بفضل کا یا عزیز، جو کوئی نہ کر سکے وہ خدا کر سکتا ہے، اور دوسروں کی حاجتوں کو مانگ کے پھر اپنی حاجت مانگیں گے، پروردگار عالم انشاءاللہ سب کی حاجتوں کو بھی قبول کرے گا اور ہماری حاجت کو بھی قبول کرے گا. باوازی بولا صلوات. پروردگار عالم ناممکن کو ممکن کیسے کرتا ہے؟ ایک روایت بیان کر دوں، کتاب انسان ساز واقعات کی تیسری جلد میں روایت موجود ہے. اب مجھے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ پلیز آگے بڑھتے جائیے, سلوات پڑھتے ہو جتنا آگے آ سکتے ہیں آگے آ جی. کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ہم لوگ اپنے دلوں میں جگہ کریں گے, خدا فرش میں جگہ پیدا کر دے گا. باز بلند سلوات پڑھیے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
شہیدان کربلا پہ بلند تر سلوات. کتاب میں روایت ہے ایک شخص جس کا نام تھا صاحب ابن عبادہ. صاحب ابن عبادہ کہتا ہے میں چھوٹا تھا اور مسجد میں جایا کرتا تھا درس قرآن حاصل کرنے کے لیے, تو میری ماں مجھے گھر سے باہر نکلتے وقت ہمیشہ ایک درہم اور ایک دینار دیتی تھی میرے ہاتھ پہ. میری ماں ہمیشہ اور کہتی تھی جب گھر سے باہر نکلنا پہلا جو فقیر نظر آئے اس کو ہی دے دینا, صدقہ تھا. ماں سکھا رہی, دینا سکھا رہی, لوگوں کو دینا سیکھو. کہا جب تک میری ماں زندہ رہی میری ماں کا طریقہ تھا جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا ماں ہاتھ پہ ایک درہم ایک دینار رکھتی تھی, جو پہلا فقیر نظر آئے اسے دے دینا. ماں زندہ رہی کرتی رہی, جب ماں کا انتقال ہو گیا میں جوانی کے منزلوں پہ پہنچا تو اللہ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا, تو میں اپنے ایک غلام سے کہتا تھا رات کو درہم و دینار میرے تکیے کے نیچے رکھ دو اور صبح نکال کے کسی جو بھی پہلا فقیر دروازے کے پاس سے گزرے گا اس کو دے دینا. ہوتا رہا اس طرح کرتے رہے. ایک شب ایسا ہوا اس کا غلام وہ درہم و دینار تکیہ کے نیچے رکھنا بھول گیا. اب جب صبح یہ اٹھا اور دیکھا کہ درہم و دینار نہیں ہے تو میں اور آپ سب سے پہلے وسوسے کا شکار ہوتے ہیں. کہا اس کے دل میں وسوسہ آیا, برسوں سے کر رہا تھا اور کیسے کہ آج ہی میرا غلام بھول گیا. ایک دم دل میں وسوسہ آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہی میری موت کا دن ہو, آج صدقہ نہیں جائے گا کہیں موت مجھے گھیر لے. کہا جیسے یہ خیال آیا میں بے چین ہوا تو میں نے اپنے غلاموں سے کہا جس کمرے میں سوتا تھا میں نے کہا اس کمرے کے سارے یہ پردے بستر فرش سب اٹھاؤ, اٹھا کے باہر دیکھو جو پہلا فقیر گزرے اس کو دے دو. اب صدقہ بڑھا دیا گیا, ایسا نہ ہو کہ میری موت کا دن ہو کیا صدقہ نہیں گیا, تو یہ سب چیز جو کثیر صدقہ دو تاکہ خدا بلا کو دور کرے. کہا میرے غلاموں نے اٹھایا اور جیسے گھر کے باہر گئے تو دیکھا کہ ایک نابینا شخص بلائنڈ شخص نظر نہیں آتا تھا, ایک خاتون اس کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی گزر رہی تھی. بس ہم نے کہا پہلا شخص تو یہی گزر رہا ہے, وہ سارے ریشمی پردے وہ قالین وہ بستر کا یہ سب تمہارے لیے. اب وہ بلائنڈ شخص اس کو نظر نہیں, اس نے پوچھا خاتون سے کیا دے رہے ہیں. کہا کچھ ریشمی پردے ہیں کچھ قیمتی بستر ہیں قالین ہیں جو دے رہے ہیں. یہ سنتے ہی وہ نابینا زمین پہ گرا بے ہوش ہو گیا. اب ان غلاموں نے دیکھا ہم نے تو اس کو یہ مال دیا, یہ گر کے بے ہوش کیسے ہو گیا. گئے مالک کے پاس, اس کو کہا کہ ہم نے جس کو دیا وہ گر کے بے ہوش, کہا اس کو ہوش میں لاؤ, اور وہ مالک خود باہر آیا. اب جب اس کو ہوش میں لائے تو کہا ہوا کیا, ہم نے تو تمہیں دیا مال و زر دیا اور تمہیں ملا تم گر کے بے ہوش ہو گئے. کہا اس لیے میں بہت غریب ہوں, میری ایک ہی بیٹی ہے, دو سال پہلے میری بیٹی کا رشتہ آیا, رشتہ طے کر دیا, اس کے جہیز کے لیے میں اور میری بیوی بہت بہت تنگ دست ہیں. ہم بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے دو سال میں اس کے جہیز کی تیاری کر رہے تھے. کل میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ اب صرف پردے اور بستر مل جائے تو ہم اپنی بچی کی شادی کر دیں. میں نے کہا کہاں سے لاؤں, اتنا کوشش کر کے کماتا ہوں تو بھی اتنا نہیں ہو پاتا, نابینا ہوں. مجھ میں اور میری بیوی میں جھگڑا ہونے لگا. ایک بارگی میں نے کہا چلو ایسا کرتے گھر سے باہر نکلتے, خدا کوئی سبب بنائے گا. بس اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکلے. ہم گھر سے باہر ہی آئے تھے, تمہاری گلی میں پہنچے, تمہارے غلاموں نے یہ دیا. اور جب میں نے بیوی سے پوچھا کہا کیا ہے, جو وہ کہہ رہی تھی رہ گیا ہے کہ اگر کچھ پردے کچھ بستر مل جائے تو بس بچی کی بس شادی کر دیں. کہا جیسے ہی یہ سنا بس ایک مرتبہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. خدا تو کیسے دلوں کی صدائیں سنتا ہے. صاحب ابن عبادہ کہتا ہے جب میں نے اس بات کو سنا تو اس بچی کے پوری شادی کے خرچ کو میں نے اٹھایا. آپ نہ گھبرائیں, یہ خدا ہے جو وسیلے بناتا ہے. اور کہا اس کی بچی کی شادی, یعنی ناممکن کو ممکن کرنا بس پروردگار عالم کا کام ہے. میزان الہی کے عنوان سے میری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے قرآن اور اہل بیت میں. اور کل میں نے قرآن کی ایک آیت کو آپ کے سامنے فضائل اہل بیت میں پیش کیا, آج بھی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. قرآن پاک میں سورہ یاسین اور سورہ یاسین کی 12ویں آیت جو ہم سب کو یاد ہے, وہ آیت کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ, ہم نے ہر شے کا علم أَحْصَيْنَاهُ جمع کر کے رکھ دیا ہے. کس میں؟ فی امام مبین, امام مبین میں ہم نے ہر شے کا علم جمع کر کے رکھ دیا ہے. پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ نے اس سورہ یاسین کی اس آیت کو نازل کیا تو رسول اسلام کے اطراف میں اصحاب کا مجمع تھا. وہ ان اصحاب کے نام میں منبر سے نہیں لوں گی, آپ کتاب میں روایت دیکھ سکتی ہیں, کتاب خدا اور اہل بیت کی روایت پڑھ رہی ہوں. کہا کہ جو اصحاب جمع تھے انہوں نے رسول سے کہا, اللہ کے رسول یہ امام مبین کون ہے؟ رسول کی نبوت کا زمانہ ہے, ابھی اعلان غدیر ہوا نہیں ہے تو لوگوں کو نہیں پتا کہ امام مبین کون ہے. کہا اللہ کے رسول یہ اس میں جو آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے امام مبین میں ہر شے کا علم جمع کر دیا, وہ امام مبین ہے کون؟ کیا توریت امام مبین ہے؟ وہ سمجھے کہ اللہ کا صحیفہ ہے اس میں اللہ نے علم رکھا ہوا. رسول نے کہا نہیں. کہا کیا انجیل امام مبین ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا پھر قرآن امام مبین ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر امام مبین کیا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھا رسول کے سامنے کے دروازے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے ہی مولا کائنات داخل ہوئے رسول اسلام نے کہا یہ جو شخص آ رہا ہے علی ابن ابی طالب یہ امام مبین ہے, اللہ نے اس کے لیے یہ آیت اتاری ہے کہ اللہ نے امام مبین کے اندر تمام علوم کو جمع کر دیا. اور پھر رسول کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے نہ دیا ہو, اور کوئی علم جو مجھے ملا وہ ایسا نہیں ہے جو میں نے امام المتقین کو نہ دیا ہو, جو میں نے علی ابن ابی طالب کو نہ دیا ہو. اچھا کوئی کہے اتنے رسول کے اصحاب تھے, رسول نے فقط یہ کرم علی پہ ہی کیوں کیا کہ جو علم اللہ نے رسول کو دیا تھا رسول اسلام نے وہ سارا کا سارا علم علی ابن ابی طالب کو دیا, اور کیسے دیا؟ مولا کائنات کہتے ہیں رسول نے مجھے ایسے علم دیا جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. یہ مثال کیوں دی؟ بھی کچھ ہوتے ہیں منہ سے کچل کے بچوں کو کھلاتے ہیں, دانا جب کوئی پرندہ چن کے لاتا ہے جیسا اپنی چونچ میں چن کے لایا ہے ویسے ہی بچے کے منہ میں ڈالتا ہے. کہ اللہ کے رسول نے مجھے اس طرح علم دیا. تو اگر کوئی رہتی دنیا تک سوال کرے کہ اللہ کے رسول یہ علی پر ہی آپ اتنے مہربان کیوں ہیں کہ آپ نے اپنا سارا علم علی ابن ابی طالب تک منتقل کیا, تو وجہ کیا ہے؟ آئیے ذرا 13 رجب کی اس بات کو یاد دلا دوں جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ جب مولا کائنات پیدا ہوئے تھے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی, پھر بند ہو گئی تھی, پھر دیوار کعبہ شق ہوئی, فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کو لے کر آئیں اور سب سے پہلے جس نے آغوش میں لیا وہ رسول اسلام تھے. رسول اسلام نے جیسے فاطمہ بنت اسد سے اپنی آغوش میں مولا کائنات کو لیا, دیکھا فاطمہ بنت اسد کا چہرہ پریشان ہے. کہا پریشان کیوں ہے؟ کہا اس لیے پریشان ہوں 3 دن ہو گئے اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. جیسے ہی آغوش رسول میں آئے مولا کائنات نے آنکھیں کھولی, اس دنیا میں پہلی زیارت علی ابن ابی طالب نے رسول اسلام کی. اور جیسے ہی زیارت کی رسول نے کہا علی تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا, میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. صلوات پڑھے باج. جب علی نے اپنی نظر کے لیے 3 دن تک آنکھیں بند رکھی نہیں کھولی جب تک رسول کے چہرے کی زیارت نہ ہو گئی. رسول کہتے ہیں جب تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے مخصوص کیا میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. تو جتنا علم خدا نے رسول کو دیا رسول نے وہ علم علی تک پہنچا دیا. اور کتنا علم ہے, کتنا علم ہے. کتاب ہے شجعان کربلا, اس سے ایک روایت بیان کر رہی ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے علی کا علم کس منزل پر ہے. اور اس روایت کو بیان کر رہے ہیں عمار یاسر. عمار یاسر کہتے ہیں میں مسجد کوفہ میں تھا اور مسجد کوفہ میں دکت القضاء کے مقام پر, جو لوگ گئے ہیں مسجد کوفہ انہیں پتا ہے, مولا جو نہیں گیا ان کو بھی لے جائیے اور جو گئے ہیں ان کو بھی بار بار لے جائیے. دکت القضاء مسجد کوفہ میں وہ مقام ہے جہاں بیٹھ کر مولا فیصلے کیا کرتے تھے. عمار یاسر کہتے ہیں مولا مسجد کوفہ میں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا. ایک بار کی میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ کے باہر سے کچھ شور کی, کچھ گریا کی آوازیں آ رہی ہیں. میں بھی متوجہ ہوا, علی ابن ابی طالب بھی متوجہ, اور جو کچھ نمازی بیٹھے تھے وہ بھی متوجہ ہوئے. مولا نے کہا مجھے پکار, عمار میری ذوالفقار لاؤ. عمار ذوالفقار لے کے آئے. علی نے ذوالفقار نیام سے نکالی, اپنے زانوں پہ رکھی نیام سے نکال کے. اور پھر اب علی کا جملہ سنیے, ابھی صرف آواز سنی ہے, کسی کو پتا نہیں مسجد کے باہر ہوا کیا ہے. علی کہتے ہیں آج اہل کوفہ پر حق واضح ہو جائے گا, مومن کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا اور مومن کا نفاق بڑھ جائے گا. جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کا نفاق بڑھ جائے گا, جو علی سے محبت رکھتا ہے اس کا ایمان بڑھ جائے گا. یہ علی کے جملے ہیں, ابھی صرف آوازیں سن رہے ہیں. اور پھر کہ عمار جاؤ مسجد کے باہر جاؤ, جو کچھ دیکھ رہے ہو آ کے مجھے بتاؤ. عمار گئے اور پھر آ کے مولا سے کہتے ہیں مولا ایک کثیر تعداد لوگوں کی آئی ہے, اونٹ پر ایک عورت بیٹھی ہے, اس کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور جنہوں نے گھیرا ہوا ہے ان کے ہاتھوں میں برہنہ تلواریں ہیں اور تقریباً 1000 لوگوں نے اس عورت کو گھیرا ہوا ہے. وہ عورت تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے, رو رہی ہے اور کہہ رہی یا غیاث المستغیثین, یا غایت الطالبین, یا کنز العارفین, یا کنز الطالبین راغبین. یعنی کہہ رہی یا غیاث المستغیثین, اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے, یا غایت الطالبین, اے طلب کرنے والوں کو عطا کرنے والے, یا کنز راغبین, کنز کہتے ہیں خزانے کو, یا کنز راغبین, اے رغبت رکھنے والوں کے لیے خزانے. کس کو پکار رہی ہے ابھی آپ سنیں گے. کہا یہ کہہ کے رو رہی ہے, یا کہ منظر مولا کو بتایا. مولا نے کہا جاؤ ان کو میرے پاس لے کر آؤ. اب پہنچے ہمارے یاسر باہر, کا چلو علی کے پاس چلو. جیسے ہی علی ابن ابی طالب کا نام سنا, وہ عورت اونٹ سے اتری, وہ تمام لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے. اس عورت نے پوری مسجد کا چکر لگایا اور آ کے علی کے سامنے کھڑی ہو گئی, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور کہتی ہے, ابھی جملے سنیے, وہ کہتی ہے یا علی ابن ابی طالب, میں نے آپ تک پہنچنے کے لیے بڑی دور کا سفر کیا ہے اور میں جانتی ہوں آپ ہی میری فریاد سن سکتے ہیں, آپ ہی میری مشکل کو حل کر سکتے ہیں, آپ حلال مشکلات ہیں, آپ ہی مجھے ذلت و رسوائی سے نکال سکتے ہیں. آپ نے جملے سنے, ایسا نہیں لگا جب آج ہم ذریعے پہ جاتے ہیں, ہر ظاہر جب ذریعے علی ابن ابی طالب پہ پہنچتا ہے نجف میں, کیا میں اور آپ اس طرح سے نہیں کہہ رہے تھے مولا آپ ہی صحیح کر سکتے ہیں, مولا آپ ہی سن سکتے ہیں, مولا آپ ہی دے سکتے ہیں. ایسے ہی وہ عورت کھڑی ہوئی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی. مولا سن رہے ہیں اور مولا کو پتا ہے یہ کیوں رو رہی ہے. ایک بارگی مولا نے یہ نہیں پوچھا کیا ہوا, اب علی کے علم کو پہچانی ہے. میں روایت صرف اس لیے پڑھی ہوں, علی کے علم کا اندازہ کیجیے. علی نے پوچھا نہیں اس عورت سے کیا ہوا, علی جانتے ہیں. ایک بار یہ کہا علی نے, عمار کوفے میں اعلان کر دو جو علی ابن ابی طالب کے فیصلے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مسجد کوفہ میں آ جائے. اب جب اعلان ہوا, مسجد کوفہ کوفے کے لوگوں سے بھر گئی. جب مسجد کوفہ بھر گئی, اب مولا کائنات نے اس شخص سے, یہ لوگ شام سے آ رہے تھے ابھی, انہوں نے کچھ نہیں کہا, جو لوگ اس کے مرد ساتھ تھے, تو مولا کائنات نے اس مرد کو مخاطب کیا جو اس خاتون کے اونٹ کی اماری کو پکڑے ہوئے تھا, بوڑھا شخص, کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ. وہ شخص کہتا ہے, اسے کچھ کہنے سے پہلے کیا جملہ کہا, السلام علیک یا کنز الفقراء, کنز خزانہ, میرا سلام ہو آپ پہ فقیروں کے خزانہ, کہ آپ فقیروں کو عطا کرتے ہیں. کہا میں اپنے قبیلے میں بہت صاحب حیثیت ہوں, میں اپنے قبیلے میں بہت بزرگی کے لیے مشہور ہوں, یہ عورت میری بیٹی ہے, یہ عورت کنواری ہے, شادی نہیں ہوئی, کسی مرد نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا, مگر یہ حاملہ ہے اور اس سبب سے میں اپنے قبیلے میں ذلیل و رسوا ہو گیا ہوں. یہ لوگ جو تلواریں لے کے نکلے میرے قبیلے کے لوگ ہیں اور یہ میری بیٹی قسم کھا کے کہہ رہی ہے مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا ہے, مگر یہ حاملہ ہے. کیسے پتا چلے؟ جب مولا نے سنا اس کے اس شخص سے جملہ, اب اس خاتون سے مخاطب ہوئے, مولا تو بتا تو کیا کہتی ہے. کہا مولا جو کچھ میرے باپ نے کہا ہے صحیح کہا ہے, مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, میں کنواری ہوں, میری شادی نہیں ہوئی, مگر ہاں میں حمل سے بھی ہوں. مجھے نہیں پتا مولا کیوں, مولا مجھے اس ذلت و رسوائی سے نجات دیجیے, ایسا کیا ہو گیا؟ جب مولا نے یہ جملہ سنا, اس بوڑھے مرد سے کہا, تو اب کسی نے بتایا نہیں وہ کہاں سے آئے. مولا نے کہا صرف مولا کا علم پہچانی ہے. مولا کہتے ہیں تم شام کے نواحی علاقے سے رہنے والے ہو؟ کہا مولا. کیا تمہارے علاقے میں برف بہت جمتی ہے, بہت برف ہوتی ہے؟ کہا مولا بہت برف ہوتی ہے. ابھی تمہارے علاقے میں برف ہوگی؟ ہاں بہت ہوگی. مولا کہتے کوئی ایسا ہے جو تمہارے علاقے سے برف لے کے یہاں آ جائے؟ بڑا شخص کہتا ہے مولا ایسا تو ناممکن ہے, اس علاقے سے مسجد کوفہ تک کا فاصلہ تقریباً 250 فرسخ ہے, کوئی برف لے کے وہاں سے چلے گا تو وہ چند قدم کے بعد پگھل جائے گی. مولا وہ برف یہاں تک آئے گی کیسے جب بھری ہوئی مسجد کوفیوں سے؟ سن لیا سب نے. تو اب علی ابن ابی طالب نے کہا, کہاں ہیں وہ لوگ جو میری فخر و منزلت کا مقابلہ کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں حق ان کے ساتھ ہے؟ کوئی نہیں بولا, سب خاموش ہیں. علی ابن ابی طالب ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, مولا نے ہاتھ بڑھایا, اب جو ہاتھ آیا تو ہاتھ میں برف تھی اور ہاتھ سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. مولا نے وہ برف اٹھائی اور اس دائی کو بولا, اب کوئی یہ نہ کہے یہ شیعوں نے کیا گڑ لیا, کیسے علی نے ممبر سے ہاتھ بڑھایا اور شام کے علاقے کی برف آ گئی. دیکھیے یہ ہاتھ علی کا ہے مگر ید اللہ ہے, زبان علی کی ہے مگر لسان اللہ ہے, آنکھ علی کی ہے مگر عین اللہ ہے. جو علی کل اللہ کا ہو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہاتھ بڑھائے اور شام کے علاقے سے برف نہ آ جائے. علی کی عظمت پہ باوا سے بلند صلوات پڑھیے.
مجھے زمانہ بھر مجھ سے نیا جواب نہ بانٹوں تو پھر علی کیسا. سپر پاور نعرہ حیدری.
مولا نے کہا عمار ذرا کوفے کی دائی کو بلا کر لاؤ. کوفے کی دائی سامنے آئی. مولا نے کہا پردہ کھینچ دے, اس پردے کے پیچھے اس بچی کو لے جا اور جا کر اس یہ برف میں دے رہا ہوں اس کو ایک تشت میں رکھ اور اس برف کے اوپر اس لڑکی کو بٹھا دے اور جو کچھ نکلے گا وہ بھی میں تجھے بتا دیتا ہوں. اب سنیے مولا کا علم کتنا ہے. مولا نے کہا جب اس برف پہ بیٹھے گی اس کے رحم سے خون کا لوتھڑا نکلے گا, اس کو وزن کرنا. اب میں آسان اردو میں بتا دوں, کہا اس کو وزن کرو گے تو 57.1 اس مثقال اس کا وزن ہوگا. جو مولا نے وزن بتایا 57.1 کتاب کی روایت بتا رہی ہوں, کہا اتنا وزن ہوگا اور اس خون کے جمے ہوئے لوتھڑے میں سے ایک کیڑا نکلے گا. اچھا وہ لے گئی اس خاتون کو پردے کے پیچھے اور برف تشت میں رکھ کے اس کو عورت کو بٹھا دیا. چند لمحوں کے بعد چیخی, یا امیر المومنین جیسا آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا, اس کے رحم سے خون کا ایک لوتھڑا نکلا. مولا نے کہا وزن کیا؟ کہا وزن کیا. کتنا وزن ہے؟ کہا مولا جتنا آپ نے کہا تھا, نہ ایک ذرا سا زیادہ نہ کم, وہی 57.2 کا اتنا ہی وزن. کہا اس سے کیڑا نکل رہا ہے, کر لیا اس کو باہر. جب باہر آئے مولا نے سب کے سامنے کہا, کہا سنو یہ اور لڑکی واقعاً کنواری ہے اور حاملہ اس لیے ہوئی کہ 10 سال کی عمر میں یہ بچی تھی تالاب میں اتری تھی, جب تالاب کے پانی میں اتری تھی یہ کیڑا اس کے رحم میں داخل ہو گیا تھا, اس کے رحم میں جا کے پلتا رہا یہاں تک کہ حمل کے آثار یعنی اتنا بڑھ گیا کہ اس کا پیٹ حمل کے آثار نظر آ رہے تھے. یہ لڑکی واقعاً معصوم ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. جیسے یہ جملہ سنا اس کا باپ یہ کہتے ہوئے مسجد کوفہ سے اٹھا, اشہد انک تعلمو, میں گواہی دیتا ہوں آپ جانتے ہیں, مافی الارحام مافی الضمیر, جو رحم میں ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں, جو ضمیر ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. صلوات پڑھیں بابا. تو سورہ یاسین کی آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوں, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب ہم پلٹتے ہیں میزان الہی کے دوسرے پلڑے کی طرف. میری اور آپ کی گفتگو سورہ تکاثر پر ہو رہی ہے. کل تک میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی اور ہماری مجلس میں گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم سورہ تکاثر میں کہہ رہا ہے, الہاکم التکاثر, تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت نے. کس چیز کی کثرت نے؟ مال و دولت کی کثرت نے, جمع کرنے کی. تم جمع کرتے جا رہے ہو مال دنیا, تم غافل ہو گئے ہو. دوسری آیت میں کہا, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کو گننے لگے ہو. اچھا جب تک ہم اس سورے کو جو 8 آیتوں کا سورہ ہے ذرا سا ڈیپتھ میں ذرا سا گہرائی میں نہیں سمجھیں گے نا, تو جیسے ہم بچپن سے مجلس سے سنتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں سنتے ہیں بھول جاتے ہیں, نہیں, جو سننا ہے اس پر عمل کر, ذرا سا گہرائی میں جاتے ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی شخص مال و زر جمع کرتا ہے, آج 1000 ہیں کل 10,000 ہو جائیں گے پھر 1,00,000 ہو جائیں گے پھر اور بڑھ جائیں گے, کوئی مال کیوں جمع کرتا ہے؟ کیوں؟ میں اور آپ اگر بیٹھ کے ذرا سا تنہائی میں سوچیں گے نا تو 3 وجہ سامنے آئیں گی. ہر شخص, ہم سب انسان کیوں مال جمع کرتے ہیں؟ پہلی وجہ, ضرورت پڑ جائے تو مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اب اگر وہ ضرورت فقط 10,000 میں پوری ہو, مگر ہم 10 کروڑ جمع کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ تو ہماری فطرت ہے, اتنا ہو گیا اب اور ہم اس مٹی نے. میں نے کل رسول کی حدیث بیان کی تھی, ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے, مال پہ حریص ہوتا جاتا ہے, عمر پہ حریص ہوتا جاتا ہے. تو پہلی وجہ جو ہم مال جمع کرتے ہیں اس کی کیا ہوتی ہے کہ ہم پر برا وقت پڑے, ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے. دوسری وجہ, ہم دنیا میں عزت دار کہلائیں, ہمارے پاس اتنا ہے سب کچھ ہے کہ ہم دنیا میں عزت دار کہلائیں. تیسری وجہ جو ہم جمع کرتے ہیں کیا, جو میری خواہش ہے میں حاصل کر سکوں. اب مجھے بتائیے, تین وجوہاتی ہوتی ہیں نا, جو بھی جمع کر رہا ہے تین ہی وجہ سے باہر نہیں ہوتا. اور اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ تم جمع کر رہے ہو تم غافل ہوتے جا رہے ہو. کس سے؟ اپنے وجود سے, اپنی اولاد سے, اپنے رشتے داروں سے, اللہ کی مخلوق سے. تم غافل ہوتے جا رہے ہو, مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہو. تو آپ کہیں گے یہ تین ضرورتیں کیسے پوری ہوں؟ ہم سب کی خواہش ہے ضرورت پڑے ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے, دنیا ہمیں صاحب عزت سمجھے اور میں اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکوں. آج میں آپ کو ایک حدیث رسول بیان کرتی ہوں, تینوں مشکلات کا حل. اور اللہ کرے کہ فرش عزا کے صدقے میں میرے اور آپ کے دل میں ایمان اس یقین کی منزل پر آ جائے کہ پھر ہم اس پر یقین کریں اور پھر ہم مال و دولت جمع کرنے کی حرص و حوص میں نہ لگیں. وہ حدیث کیا ہے؟ جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں, جو معصیت کی ذلت سے نکل کر اطاعت کی عزت میں آ جاتا ہے. معصیت گناہ, انسان نماز قضا کرے, انسان شراب پیئے, انسان زنا کرے, انسان کسی کا حق مارے, کوئی بھی گناہ جسے اللہ نے منع کیا اور وہ کر رہا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں شراب میں بڑا نشہ ہے, بہت سارے لوگ کسی کا حق مار کے ہمارا ہے ہم کیوں نہ لیں. کبھی کبھی انسان گناہ کرتے کرتے اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہ پہ پشیمان نہیں ہوتا بلکہ دلیلیں دے رہا ہوتا ہے. اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جو شخص گناہ کی ذلت سے نکل کر, یعنی ہر گناہ ذلت ہے. خدا نے کیا کہا؟ وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت دینے والا بھی میں, ذلت دینے والا بھی میں. ہم گناہ کرتے جائیں گے اللہ دامن میں ذلت ڈالتا جائے. رسول کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص گناہ کی ذلت سے نکل کر اطاعت کی عزت میں آ جائے, اللہ کی اطاعت کرنے لگے, نمازوں کا بھی پابند, رشتے داروں کا بھی خیال, اولاد کا بھی خیال, پڑوسیوں کا بھی خیال, یعنی اللہ کی اطاعت میں آ جائے, تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے. اب پھر جملہ دہرا رہی ہوں. رسول کہتے ہیں جو گناہ کی ذلت سے نکل کر اطاعت کی عزت میں آ جائے گا اللہ اسے تین چیزیں عطا کرے گا. یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو میری اور آپ کی خواہش ہے, جو میں نے ابھی بیان کی. ضرورت پڑے کسی سے مانگنا نہ پڑے, اللہ ہمیں دنیا میں صاحب عزت رکھے, میں جس چیز کی خواہش کروں وہ خرید سکوں. اب رسول کہہ رہے ہیں جب تم اطاعت کی عزت میں آ جاؤ گے اللہ تمہیں تین چیزیں دے گا. وہ کیا چیز ہوگی؟ کہا اللہ بغیر مال کے غنی کر دے گا, اللہ دوسری چیز اللہ بغیر لشکر کے تمہاری مدد کرے گا, تیسری چیز اللہ بغیر قبیلے کے تمہیں عزت عطا کرے گا. کیسے؟ بہت سارے لوگ ہیں ان کی سیلری زیادہ نہیں ہوتی, اتنی نہیں وسائل, مگر ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس پانچ پانچ بیٹیاں بھی ہوں گی تو اللہ رکھے ان کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی, آباد ہو گئے, بچہ پڑھ رہا تھا اسکالرشپ مل گئی, باہر بھی پڑھنے چلا گیا, وہ سارے کام ہو گئے گو کہ وہ پیسے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کی اطاعت کی عزت ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو تم اگر اطاعت کی عزت میں آ جاؤ گے بغیر مال کے اللہ غنی کر دے گا. غنی وہ ہے اس وقت دنیا میں جس کی اولاد نیک ہے, جس کی اولاد نیک صالح وہ دنیا کا مالدار ترین شخص ہے. تو اب رسول کہتے ہیں پہلی چیز مل گئی کہ تمہیں بغیر مال کے غنی کر دے گا, دوسری چیز بغیر لشکر کے نصرت کرے گا, جس کی اللہ مدد کرے اسے کسی کی مدد کی ضرورت کیا ہے. ہم کہتے ہیں بڑے لوگ ساتھ ہوں گے, رشتے دار بڑے ہوں گے, خاندان بڑا ہوگا تو ذرا کچھ تکلیف ہوگی تو سب کھڑے ہو جائیں گے ہاسپٹل میں, شادی کی تکلیف ہوگی ذرا سب جمع ہو جائیں گے, موت کی ہوگی تو لگے گا ہاں بڑے خاندان والے. رسول کہہ رہے ہیں اگر تم اطاعت کی زندگی میں آ جاؤ گے بغیر لشکر کے تمہاری اللہ مدد کرے, کسی مشکل میں پڑ جاؤ گے اللہ راستے بنا دے گا, کسی مومن کو وسیلہ بنا دے گا اور مشکل حل ہو جائے گی, تیسری چیز اللہ بغیر قبیلے کے تمہیں عزت عطا کرے گا. نہیں بڑا قبیلہ, کچھ لوگ ہیں, چند ہی لوگ ہیں خاندان میں, پانچ ہی لوگ ہیں, نہیں زیادہ لوگ, تو کیا وہ بغیر خاندان والا اس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کہا نہیں, اللہ بغیر قبیلے کے تمہیں عزت عطا کرے گا. جسے خدا عزت دے دے کون ہے اس سے عزت چھیننے والا. اللہ کرے ہمیں رسول کی اس مختصر سی, کہاں ملے گی؟ آپ لوگ پڑھنا چاہیں کتاب حدیث الشیعہ میں آپ کو روایت مل جائے گی, حدیث مل جائے گی. تو رسول کہتے ہیں تینوں چیزیں پوری ہو سکتی ہیں مال کمال کی کثرت سے نہیں, بلکہ اس لیے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ. اللہ کی اطاعت کرو جس نے کائنات بنائی, جس نے ہمیں بنایا, مرنے کے بعد جس کو جواب دینا ہے, اولین سے آخرین کا حساب لے گا وہ, وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. انکا علی کل شیء قدیر, بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں, وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. ہمیں یقین تو ہو. تو پہلی چیز جو ہم مال جمع کرتے ہیں کہ ان تینوں خواہشات کی بنا پر. اچھا, اللہ منع کر رہا ہے مت کرو, کیوں؟ اللہ نے قرآن کی تیسری اور چوتھی سورۃ تکاثر کی تیسری چوتھی آیت میں کیا کہا؟ کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون کیا ہرگز نہیں، تم سوچ رہے ہو کہ مال سے تم صاحب عزت بن جاؤ گے، مشکل سے نکل آؤ گے، ہرگز نہیں، کلا سوف تعلمون، سوف تعلمون تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. اور پھر چوتھی آیت پھر اللہ نے یہی دہرایا، ثم کلا سوف تعلمون، اسی آیت کو اللہ نے دہرایا، ثم لگا کے، ثم پھر تم جلدی، یقیناً جلدی تمہیں پتا چل جائے گا. دو دفعہ آیتوں کو دہرایا. ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ شخص نے آگے مولا سے پوچھا، مولا سورہ تکاثر میں یہ ایک آیت دو مرتبہ کیوں آئی؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کہا جب یہ آیتیں ادھر رہی تھی رسول اسلام پر تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو رسول سے عذاب قبر کے بارے میں سنتے تھے، میدان قیامت میں نامہ اعمال پڑھنا ہے، خود پڑھیں گے، حساب ہوگا، مگر دل پہ یقین نہیں آتا تھا. ایسے کیسے قبر میں، اتنی سی قبر، فقط مردے کو ایک کروٹ لٹایا جاتا ہے قبلہ روح، کیسے اس قبر میں عذاب ہو جائے گا، کیسے ہمیں مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے بولیں گے، باتیں کریں گے، مر گئے مٹی ہو گئے. کہا اللہ نے اسی لیے اس آیت کو دو مرتبہ اتارا تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ جو رسول کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا، یہ مال کی کثرت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. تو جب مال کی کثرت جمع ہوتی ہے، سب سے پہلا جو انسان کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے وہ کیا؟ ہم بہتر ہیں، تکبر، جو کل میں نے تذکرہ مجلس کے آخر میں کیا تھا، آج ایک روایت بیان کر دوں. پہلی چیز کیا؟ ہم بہتر ہیں اور ہم کسی سے بہتر نہیں ہیں. اور ایک سوال آپ سے کروں، ہم اپنی زندگی میں کس کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں؟ کس کو، ذرا سا سوچیے، اگر جا کے کس کو ہم کہتے ہیں یہ تو بہت کمتر ہے، کس کو، جو ہمارے آگے آگے سوال کر لے. سب سے پہلا خیال کوئی بھی آ جائے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی جان پہچان جس کو ہم نہیں جانتے آ جائے ہمارے دروازے پہ، تو ہم سب سے پہلے ہمارے دل میں خیال کیا آئے گا؟ اتنی بڑی کائنات بنانے والے خدا سے نہیں مانگا، ہمارے دروازے پہ آگے مانا، ہاں پتا چل گیا ہوگا نا ہمارے پاس ہے. سب سے پہلا خیال یہ تو کمتر ہے. آج اسلام کا ایک اصول سمجھا دوں چند جملوں میں اور مصائب کی منزل پہ آؤں. دیکھیے اسلام اتنا مکمل دین ہے، اس نے مانگنے والے کو بھی سکھایا اور اس نے دینے والے کو بھی سکھایا. مانگنے والے کو کیا سکھایا؟ اگر تمہارے پاس صبح کی غذا ہے اور شام کی بھی غذا ہے تو خبردار کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ نے موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ جب تک میرے خزانے ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. اور اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. جب تک میری طاقت ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکانا. سب سے طاقتور میں ہوں. مگر آج ہم جگہ جگہ، گلی گلی، لوگ فلا بہانے سے مانگ رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے فقط صبح سے شام تک کی غذا ہے تمہارے پاس. تو تم، جس خدا نے تمہیں آج رزق دیا وہ کل بھی دے گا. کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اور اگر پھیلایا تو ہوگا کیا؟ میدان قیامت میں وہ مانگنے والا شخص ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اتنی بد شکل صورت میں آئے گا. یعنی دنیا میں تو اللہ نے ہمیں جیسا بنایا اور بہت خوبصورت بنایا، اللہ کی خلقت بہت خوبصورت ہے. یہ ہم ہیں جو لڑکیاں ڈھونڈنے نکلتے ہیں، بہویں بیٹیاں تو بڑا یہ ایسی ہیں، ان کی ناک ایسا، قد ایسا، نہیں. اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو خوبصورت بنایا ہے. تو دنیا میں اللہ نے اپنی مرضی سے بنا کے بھیجا، آخرت میں ہم اپنی مرضی سے جائیں گے. اگر کسی کے پاس ہے اور ہاتھ پھیلا کے مانگ رہی تو پھر وہ میدان قیامت جب سب لوگ محشور ہوں گے، وہ ایسے محشور ہوگا کہ چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. تو مانگنے والے سے کہا کبھی کسی آگے نہ مانگنا. اور جو صاحب حیثیت ہے انہیں کیا کہا؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینا. جو تم سے مانگے تو اس کو کمتر نہ سمجھنا. اچھا کیوں کمتر نہ سمجھے؟ ہاتھ پھیلا رہا ہے ہمارے آگے. چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کو اس دنیا میں لوگوں میں چھپا دیا ہے. اپنے اولیاء، اولیاء کا مطلب کیا؟ اللہ کے خاص دوست اسی دنیا میں چھپے ہوئے ہیں. کہا ہم نہیں جانتے کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کے بہت قریب ہے، دوست ہے اللہ کا. کسی کو حقیر مت سمجھنا. ہو سکتا ہے جو تمہارے در پہ مانگنے آیا ہو اس کو اس کی ضرورت کھینچ لائی ہو. بات ہمارے کراچی میں تو پروفیشنلز بہت ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک سموسے پہ پورا دن گزارتے ہیں. ایک یونیفارم ہوتا ہے، ایک بچی پڑھ کے آ جاتی ہے، پھر وہی یونیفارم دوسری بچی سیکنڈ شفٹ میں جا کے پڑھتی ہے. میں نے خود سنا ہے، جو ہمارے علاقے میں تنظیمیں کام کری ہوں بتاتی ہیں، ایسے سے لوگ بھی ہیں. اور چھٹے امام کہتے ہیں دینے والے کو چاہیے کوئی دروازے پہ آ ہی جائے تو یہ سمجھنا پتہ نہیں مستحق ہوگا، پریشان ہوگا، کس کی ضرورت اسے میرے در پہ لیا. اسے کبھی کمتر نہ سمجھنا. اور امام کہتے ہیں اگر تم نے دنیا میں کسی کی سختی دور کر دی تو اللہ آخرت کی سختی تم پر دور کر دے گا. میدان قیامت میں جب سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وحشت زدہ ہوں گے. آج نامہ اعمال پڑھنا ہے, پتہ نہیں نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملے بائیں ہاتھ میں ملے, پتہ نہیں گردن میں لٹکایا جائے, پتہ نہیں کیا انجام ہو, جہنم میں جائے. مگر جو دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو جملہ کیا ہے چھٹے امام کا, اس کا دل ٹھنڈا ہوگا. کیوں؟ اس نے دنیا میں اللہ کی مخلوق کی مدد کی تھی. تو دینے والے کو بھی سکھایا اور لینے والے کو بھی سکھایا, بشرطے ہمیں یقین آ جائے. جب تک انسان کو یقین نہیں آتا انسان عمل نہیں کرتا. مانگنے والے سے کہا نہ مانگو, دینے والے سے کہا ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو. یہ اسلام کا اصول ہے. کیوں؟ معاشرے میں نظم و ضبط رہے, ڈسپلن رہے, ہمارے معاشرے میں عزتیں محفوظ رہیں, ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اور ہمیں اگر یقین آ جائے, اب ایک چیز میں بھول رہی تھی, مولا نے مجھے یاد دلا دی. کل میں نے آپ کے سامنے مجلس میں بیان کیا تھا کہ جو دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں بیت اللہ کے حج کا ثواب ملتا ہے. آج ایک اور ثواب سن لیجئے, جو امام زمانہ کے لیے دعا کرتا ہے پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے. اگر ہمیں یقین آ جائے پھر ہماری زبان اس ذکر سے خالی نہ, ہمیں کسی پتا کہ کون کتنے برس جیے گا, 50 سال 60 سال بہت جی لیے, 90 95 سال. مگر اللہ کہہ رہا ہے جو دعائے سلامتی امام زمان پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے. میں اور آپ کہتے ہیں ہمارے اعمال امام زمانہ کے سامنے جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ہمارے اعمال ایک جمعرات کے دن اور ایک روایتوں میں ہے پیر کے دن ہمارے سب کے نامہ اعمال امام زمان کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس نے ہفتے بھر میں کیا کیا, اور امام دیکھتے کبھی کسی کے مذاق اڑایا, کبھی کسی کی توہین کر دی, کبھی کسی کی غیبت کر دی. امام روتے ہیں, یہ میرے چاہنے والے, ان کا عمل میری طرح نہیں ہے. اگر ہمیں یقین آ جائے کہ امام کے پاس جائے گا تو پھر تو ہم سوچیں گے نا, بولنے سے پہلے ڈریں گے, زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے کسی کا دل دکھ جائے, کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ ناراض ہو. اور جسے یقین آ جائے, ایک شخص تھے شیخ زین العابدین مازندرانی, اور یہ کربلا سے سامرہ جا رہے تھے. بس آخری روایت ہے, آگے منزل کی طرف بڑھتی ہوں کیونکہ ٹائم بالکل مکمل ہو گیا ہے. شیخ زین العابدین مازندرانی کربلا سے سامرہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ, یہ خود بھی عالم تھے اور ان کے ساتھ ایک اور عالم تھے مرزا شیرازی. یہ جا رہے ہیں سفر میں تھے, ایک مرتبہ شیخ کی حالت بگڑی, شیخ مازندرانی کی حالت بگڑی, تو مرزا شیرازی نے کہا نہ گھبراؤ ٹھیک ہو جاؤ گے, طبیعت سنبھل جائے گی. تو اب ان کا جملہ سنیے, جو حالت یقین پر ہو, کہا میں موت سے نہیں ڈرتا, میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جب ہم مریں گے تو ہماری روحوں کو امام زمانہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں امام میرا یہ نہ کہہ دے تمہیں معاشرے میں بڑی عزت دی تھی, کچھ مومنین پریشان تھے, تم اتنے عزت دار تھے, اگر تم کسی سے قرضہ بھی مانگتے تمہیں قرض مل جاتا, اس مومن کی پریشانی دور کر دیتے, کیوں نہیں کی. میں یہ سوچ کے ڈر رہا ہوں اگر میرے امام نے مجھ سے یہ سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا. یہ حالت یقین. وہ کہتے ہیں مرزا شیرازی کہ جب انہوں نے جملہ سنا اور سامرہ پہنچے, پھر اپنی زیارت کے بعد اپنے گھر پہنچے, ان کے پاس کچھ شرعی مال تھے, لوگ کہتے ہیں فلاں مستحق کی مدد کر دیجیے گا, فلاں کو حج میں بھیج دیجیے گا, فلاں, ان کے پاس کچھ مال تھا. گھر پہنچتا ہی وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کیا. اگر امام نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا ہوگا. آج بھر آپ کتنا دعائیں سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں, زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں, کل ہم دعائیں ندبہ پڑھیں گے. کیا کہتے ہیں الاجل الاجل, امام کب آئیں گے. امام دنیا ظلم سے بھر رہی ہے, کتنے شیعوں کا قتل ہو گیا, امام آ جائیے الاجل جلد آ جائیے. مگر کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود تیار ہیں کہ امام ہمارے گھر آ جائے. ایک روایت پڑھ دو مصائب سے متصل ہونے کے لیے, تہران کے ایک عالم بیان کر رہے تھے, میں نے اپنے کانوں سے سنی ان کی روایت کو, واٹس ایپ پہ سنتے ہیں ہم لوگ بھی, وہ بیان کر رہے تھے. کہا تہران کا ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ وہ جوان آدمی تھا مگر اس کا حلیہ ایسا تھا کہ وہ دیوانہ لگ رہا تھا, تھر 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 کانپ رہا تھا, رو رہا تھا, تڑپ رہا تھا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, کیا ہوا, اتنا کیوں بے چین ہو, اس قدر کیوں تڑپ رہے ہو. کہا میں نے خواب دیکھا تھا. کہا کیا خواب دیکھا تھا. کہا میں نے خواب دیکھا میرے گھر پہ کسی نے ڈور بیل بجائی ہے, اور ایران میں کچھ سسٹم ایسا ہے کہ کچھ ٹیلی فون اٹھائیے اس کی اسکرین پہ آتا ہے کہ دروازے کے باہر کون ہے, کنیکٹڈ ہے سب چیزیں. کہا میں نے وہ فون اٹھایا, دیکھا اسکرین پر ایک بہت خوبصورت شخصیت کھڑے میرے دروازے کے باہر, جیسے ہم لوگ اپنے دروازے پہ کیٹ آئی لگواتے نا دیکھ لے باہر کون ہے, ایسے وہاں پہ بھی سسٹم تھا. کہا جب ڈور بیل بجی میں نے اٹھا کے دیکھا کون دروازے کے باہر, تو کہا ایک بہت ہی سید امامہ تھا اور بہت ہی خوبصورت ہستی تھی. میں نے کہا آپ کون. کہا میں سید مہدی ہوں, دروازہ کھولیے مجھے اندر آنا ہے. کہا ایک دم میرے دل میں خیال آیا کیا میرے وقت کے امام کا ظہور ہو گیا, سید مہدی، یہ سید ہے میرے وقت کے امام تو نہیں؟ ایک دم میں کانپا، ایسا نہ ہو میرے گھر میں ڈش بھی ہے، میرے گھر میں سی ڈی بھی ہے، کیسٹس پڑے ہوئے ہیں، اور امام آ گئے، امام نے دیکھا تو کیا کہیں گے؟ میں امام کا شیعہ ہوں. میں نے کہا اچھا پس آپ 10 منٹ رکیں، میں اس گھر کو ذرا صحیح کر لوں، میں آپ کا دروازہ کھولتا ہوں. کیا میں اس کو گھر کی چیزیں سمیٹنے بھر کے کہاں رکھوں کہ ایسا نہ ہو کہ امام آئے نگاہ پڑ جائے. جب سب میں سمیٹ چکا اور میں نے دروازہ کھولا تو میں دیکھا امام میری گلی کے باہر، گلی کے کونے کی طرف مڑ رہے تھے، اور مڑ رہے تھے. امام نے میرے پلٹ کے چہرے کو دیکھا، وہ روتا ہوا کہتا ہے میں دیکھا امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور امام میرا چہرہ دیکھ کے کہتا میں نے ایک ایک دروازے پر دستک دی ہے، کسی نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا. ہر شخص کہتا ہے مولا 2 منٹ صبر کریں، مولا 2 منٹ صبر کریں. میں آپ کہتے ہیں مولا آئیے آئیے، اگر آج امام آ جائیں تو کیا میں اور آپ یہ نہیں کریں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ہم اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہیں؟ میں اور آپ فرش عزا پہ بیٹھے، یہاں بھی امام زمان موجود ہیں، پرسا لینے آئے ہیں. مولا ہمیں بخش دیجئے، مولا ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم آپ کے ظہور کے لیے خود کو تیار کر لیں. مولا ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا کر دیجئے کہ آپ کے ظہور کی راہ میں حائل رکاوٹ دور ہو جائے. آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں نا، مصائب کی منزل ہے. آئیے امام زمان کی بارگاہ میں حسین کے مصائب پیش کر کے پرسا پیش کریں. آج 2 محرم ہے، 2 محرم حسین ابن علی عرض کربلا پہ پہنچے تھے. اور کیسے پہنچے تھے؟ مولا روایت کہتی ہے مولا جب سفر کرتے کرتے عرض کربلا پہ پہنچے، مولا کا گھوڑا رک گیا، بہت کوشش کی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. مولا نے کہا عباس گھوڑا تبدیل کرو. بار بار گھوڑے تبدیل کیے گئے مگر کسی نے قدم نہیں بڑھایا. مولا کہتے ہیں عباس ذرا قریب کی آبادی سے کسی کو بلا کے لاؤ، یہ جگہ کون سی ہے؟ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں میں دھوکے سے نہیں آیا، میں پہچان کر آیا ہوں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ کے وعدے کو نبھانے آیا ہوں. عباس گئے قریب کی بستی کے کچھ بوڑھے لوگوں کو لے کر آئے. مولا پوچھتے ہیں زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے اسے ارض کرب و بلا کہتے ہیں. جیسے ہی ارض کرب و بلا سنا نا، مولا گھوڑے سے اتر آئے، عباس خیمے لگا دو ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے، خیمے لگا دو ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے. ادھر خیمے لگنے لگے، ادھر حسین ابن علی ذرا چند قدم بڑھ کے کربلا جو صحرا تھا، کربلا کی فضاؤں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہی وہ زمین ہے جہاں میری بیٹیوں اور بہنوں کے سروں سے رضائیں چھینی جائیں گی. ایسا لگتا تھا جیسے عرض کربلا پہ پہنچ کے مولا حسین اپنی مجلس پڑھ رہے ہیں، مولا اپنے مصائب پڑھ رہے ہیں. مولا یہ کہہ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، ایک بار کی فضا آئی، کہا مولا آپ کو بی بی زینب نے طلب کیا ہے. مولا حسین آئے بی بی زینب کے خیمے میں آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ جب سے میں زمین پر آئی ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے بھیا، میرا دل گھبرا رہا ہے، اور مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی ہے جو رو رہا ہے؟ حسین مظلوم کہتے ہیں زینب تم نے پہچانا نہیں، وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے، یہ میری ماں کے رونے کی آواز ہے، ہم عرض کربلا پہ پہنچ گئے ہیں زینب. اب مولا بی بی زینب کے خیمے سے باہر آئے، عباس علمدار کو بلایا کہ عباس ذرا اس زمین کے مالک کو بلا لاؤ، میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. عباس علمدار گئے، بنی اسد کا قبیلہ آباد تھا، وہاں سے اس لشکر کے اس قبیلے کے سردار کو لے کر آئے، آ گئے مولا کے سامنے. مولا کہتے ہیں میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. مولا اس زمین کو نہ خریدے، یہ کرب کی زمین ہے، یہ بلا کی زمین ہے، یہاں سے جو بھی گزرا ہے روتا ہوا گیا ہے. مولا حسین کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہاں سے جو نبی گزرا ہے میری مصیبت پہ روتا ہوا گیا ہے، مگر مجھے قیامت تک یہی رہنا ہے، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. مولا نے 60,000 درہم میں اس زمین کربلا کو جو آج سب کی زیارت گاہ ہے، مولا نے ہم سب کے لیے اس زمین کو خرید لیا. اور مولا کہتے ہیں اس قبیلے کے سردار سے زمین خرید رہا ہوں مگر 2 شرطوں کے ساتھ. کہا تھا کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے ہمیں یہاں پہ قتل کر دیا جائے گا، ہم لا وارث نہیں ہیں، ہمارے وارث آئیں گے مگر چند دنوں کے بعد آئیں گے، جب ہمارے لاشیں پڑے ہوں ہمارے لاشوں کی حفاظت کرنا. میرا وارث آئے گا، قبر میں زندہ دفنائے گا، بس میری لاشوں کی حفاظت کرنا، اور دیکھو جب میرا بیٹا آ جائے اس کی مدد کرنا.
اس کی مدد کرنا. اور دیکھو تو ہماری قبریں بن جائیں گی, ہماری قبریں بن جانے کے بعد ہمارے زائر آئیں گے. میں اس شرط پہ خرید رہا ہوں یہاں زائروں کی خدمت کرنا, میرے زائروں کو مہمان بنانا. آواز ادارو ہاتھ جوڑ کے گئے, مولا ابھی تو کربلا پہنچے ہیں, ابھی کربلا پہنچے ہیں اور ہمیں یاد کر رہے ہیں ہمارے زائر آئیں گے. زائروں کا حق مہمانی ادا کرنا. ارے مولا ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے فرش عذاب بچھاتے رہیں گے, آپ کا ماتم کرتے رہیں گے. مولا نے کہا اس قبیلے کے سردار سے, میں تمہارے قبیلے کے لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, جاؤ اپنے قبیلے کے مردوں کو بھیج دو. قبیلے کے مرد آئے, مولا حسین کہتے ہیں دیکھو جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا نا, ہمارے لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, کوئی ہمارے لاشوں کو نہیں دفنائے گا. تم آنا جب لشکر یزید چلا جائے, تم آنا میرے بیٹے کی مدد کرنا, ہماری لاشوں کو دفن کروا دینا. جب مولا نے کہا کہ یاد رکھو میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں, میں حسین ابن علی ہوں. مرد رو رہے تھے, ایک بار کی مردوں سے کہا جاؤ چلے جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں, مولا نے کہا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. فاطمہ زہرا کو تو جانتی ہو نا, رسول کی بیٹی ہے, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. تم سے درخواست کرتا ہوں جب ہماری لاشیں پڑی ہو اور تمہارے مرد نہ نکل کے آئے, اپنے مردوں کو غیرت دلانا, آگے ہمارے لاشوں کو دفنا دے. جاؤ جا کے اپنے بچوں کو بھیج دو. اب بچے آئے, چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہوئے. مولا حسین نے ان بچوں کو دیکھ کے کہا اے بچوں میں علی اصغر کا بابا ہوں, بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں. ہمیں یہاں قتل کر دیا جائے گا, ہمارے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے. جب تمہارے باپ دفنانے نہ آئے, تمہاری ماں نہ نکلے, ارے تم اتنا کر دینا کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کے لاشوں پہ ڈال دینا. عزادار آئیے ہاتھ جوڑ کے مولا سے کہیں مولا آپ ابو تراب کے بیٹے ہیں, آپ کے باپ دنیا کی زمین کے مالک ہیں, زمین آپ کی ماں کے مہر میں ہے, آپ کیوں دفنانے کے لیے پریشان ہیں؟ کیوں عورتوں سے کہہ رہے ہیں, کیوں مردوں سے کہہ رہے ہیں, مولا کیوں بچوں سے کہہ رہے ہیں؟ یقیناً مولا کا جواب آئے گا تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. میرا بیٹا آئے گا اعجاز امامت سے آئے گا, زندان سے نکل کر آئے گا ہمیں دفنانے کے لیے, مگر میرا بیٹا بیمار ہوگا, گلے میں طاق خاردار ہوگی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی, پیروں میں بھیڑیاں ہوں گی. میں اس لیے ہوں یہ آ جائیں گے تو میرے بیٹے کو مدد مل جائے گی.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرمانا. سب مل کے آمین کہیے, سب کی دعائیں قبول ہوں گی. پاک پروردگار اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں, ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرماتے ہیں. بابو جن آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں ان آنکھوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہم اپنے وارث امام زمان کی زیارت کر سکیں. بابو ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں, ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کرتے ہیں. پروردگار جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے, ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے, جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کر دے, جو قرض دار ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے, جو متمنی ہے حج و زیارات ہے انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. بارلہ عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما, مومنوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, اور دنیا کے مظالم کے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت حجت ظہور فرمائے تو میں اور آپ سب لبیک کہنے والوں میں آتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.